الحمد لله الذي اختلف على منه الحال ولا كان في مكان فيجوز له الانتقال والصلاة والسلام على أول الأوائل وأدل الدلائل وآله الطاهرين ولعنة الدائمة على اعدائه اجمعین. گزشتہ دنوں کو ہماری گفتگو شکریات نماز کے مسائل پر اختتام تک پہنچی تھی، اگر کہ چند مسئلے ساتھی رہ گئے ہیں شکریات نماز کے متعلق، لیکن اگر فی الحال ان کو بتایا گیا تو یہ سارے مسائل آپس میں جمٹ ہو کر بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بات جتنی واضح ہو چکی ہے وہ بات بھی ضرور سے نکل جائے. چنانچہ اب ہم اپنی نماز کے مسائل کی گفتگو کے بالکل اختتام کی طرف آتے ہیں، یعنی مسافر کی نماز کے احکام، اور ان مسائل کے فوراً بعد کچھ مستحب نمازوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد نماز کے موضوع پر ہماری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے. اگر موقع ملا تو گفتگو کے اختتام پر شکریات نماز کے مسائل کو بہت ہی اختصار کے ساتھ دوبارہ ان مسائل کو لیتے ہوئے کہ جو چھوڑ دیے گئے تھے آخری تقریر میں بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو کے ان مسائل پر شروع ہوگی کہ جو زیادہ اہم ہیں اس اعتبار سے کہ عام طور پر ہم ان سے بالکل نا آشنا ہے، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور تک نہیں کہ اس مسئلے پر بھی شریعت کی طرف سے کوئی حکم آیا. ہر وہ شخص کہ جو سفر اختیار کرتا ہے، شریعت کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چار رکعت کی نماز کو دو رکعت کی نماز میں تبدیل کر دے، یعنی ظہر عصر اور عشاء کی نماز بجائے چار رکعت کی حالت سفر میں دو رکعت پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہوگا جو صبح کی نماز کا طریقہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد بجائے کھڑے ہو کر تیسری رکعت کا آغاز کر دیں، تشہد کے فوراً بعد سلام پڑھ کر نماز کو مکمل کر دیا جائے. اور یہ مسئلہ عزیمت کا مسئلہ ہے، رخصت کا مسئلہ نہیں. ہماری فقہ کی دو اصطلاحات ہیں، ایک کا نام ہے عزیمت اور ایک کا نام ہے رخصت. رخصت وہ کہ جس میں کسی مجبوری کی وجہ سے انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے چاہے یہ کام کرے یا کام نہ کرے، اور عزیمت وہ کہ جس میں اختیار نہیں بلکہ انسان کو حکم ہے کہ اس سہولت کو انجام دے دو، یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا آج کل سفر کی سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل وہ مشکلات ختم ہو چکی کہ جو پہلے زمانے میں موجود تھی، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم وہی چار رکعت نماز پڑھیں. ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ کتنی ہی سہولت سفر کے اندر کیوں نہ ہو، مسئلے کے اندر جو رعایت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے اس رعایت پر عمل کرنا بھی واجب و ضروری ہے. تو چار رکعت کی نماز کو دو رکعت کی نماز پڑھنا، چاہے ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے یا گاڑی سے سفر کیا جائے یا پیدل سفر کیا جائے، سہولت کے ساتھ کیا جائے یا مشکل کے ساتھ کیا جائے، انسان کو سفر کا پتہ چل رہا ہے پت محسوس پڑھنا پڑے گی کہ مثلا اب تو خیر اجڑ گیا لیکن جس زمانے میں بیروت جو تھا وہ عروس البلاد بنا ہوا تھا، ہمارے اکثر احباب تفریح کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور وہاں کے نائٹ کلب کی زیارت کے ارادے سے جایا کرتے تھے. بڑا طولانی سفر ہوتا تھا، پانچ پانچ دن، چار چار دن، چھ چھ دن کا قیام ہوتا تھا، لیکن یہ سفر کیونکہ ہے پہلے حرام کے لیے، اس لیے ایسے سفر میں اس کو نماز پوری پڑھنا پڑتی. اگر سفر حرام کام کے لیے نہ ہو، سفر آپ کا جائز کام کا ہے کہ مثلا آپ جا رہے ہیں اپنے دوست سے ملاقات کے، یا آپ جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، یا آپ جا رہے ہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اگر کہ تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ اس پر نہیں آ سکتا کیونکہ جہاں بھی انسان تعلیم حاصل کرنے جائے کم از کم دس دن تو اس کو قیام کرنا ہی پڑے، آپ کسی حلال کام کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ سفر حرام نہیں ہے، لیکن شریعت کی طرف سے آپ کو اس وقت جانا منع ہے. سفر حلال سفر، پہلا مسئلہ یہ کہ آپ کا مقصد ہی ہے کہ میں جا کے حرام کروں، اس وقت آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ حلال کام کروں لیکن شریعت آپ کو سفر کی اجازت نہیں دے رہی ہے. مثلا انسان اگر بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں سفر کرنے سے اس کا مرض بڑھ جائے تو سفر کرنا انسان کے لیے پہلے حرام بن جائے گا. یہ مسئلہ نہیں آ سکتا کہ نہیں میں جا رہا ہوں بیماری ہے نقصان ہے تو میں برداشت کروں گا. نہیں, اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر سفر کرنے سے مرض کے بڑھنے کا امکان پیدا ہوتا ہے یا تکلیف کے بڑھنے کا امکان پیدا ہوتا ہے تو سفر فعل حرام بن جائے گا اور اس سفر کے اندر ایسے مریض کے لیے نماز پوری پڑھنا پڑے. یہ شریعت نے ہمارا اور ہمارے نفسوں کا کتنا خیال رکھا ہے. یا یہ کہ سفر آپ کا مباح سفر ہے, رشتے دار سے ملاقات کرنا ہے, حیدرآباد جانا ہے, بیوی جا رہی ہے, شوہر نے اس کو منع کر دیا ہے اور بیوی شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے نکل رہی ہے. مقصد نیک مقصد ہے رشتے دار سے ملاقات کرنا, لیکن سفر خود سفر حرام نہیں ہے. سفر حرام ہے, مقصد آپ کا نیک ہے, نماز اس کے اندر پوری پڑھنا پڑے. ماں باپ نے اولاد کو منع کر دیا اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے, اذیت پہنچاتے ہوئے, یعنی ان کے حکم کو نہ مانتے ہوئے سفر کے ارادے سے نکلتی ہے. مثلا آپ پکنک کے لیے جا رہے ہیں, والدین نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے. آپ نے والدین کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ چلے گئے, تو ایسے سفر کے اندر آپ کی نماز پوری ہوگی کیونکہ سفر سفر حرام کہلاتا ہے. ہاں, اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ماں باپ کی بات کا نہ مانے. اس کی دو صورتیں, ایک یہ کہ مثلا ماں باپ بعض اوقات صرف پیار سے یا محبت سے یا شفقت کے اظہار میں اپنے بیٹوں کو منع کرتے ہیں, لیکن بیٹے کو بھی یقین ہے کہ میں جاؤں تو ان کو تکلیف نہیں پہنچے, یہ خالی عادتاً یوں ہی مجھ کو منع کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر اگر آپ ماں باپ کا حکم نہ مانیں تو وہ بہرحال گناہ نہیں ہے اور آپ کو نماز فطر پڑھنا ہو. لیکن اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے والدین کی بات نہ مانی تو ان کے دل کو انتہائی تکلیف پہنچے گی, اس صورت کے اندر سفر سفر حرام ہے, نماز آپ کو پورا پڑھنا, نماز آپ کو پوری پڑھنا پڑے گا. لیکن پھر ایک مسئلہ, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, اگر کسی کے لیے واجب سفر ہو جائے اور والدین منع کرے اپنی اولاد کو یا شوہر منع کرے اپنی بیوی کو, تو اس وقت واجب ہے کہ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے یا بیوی شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے. مثلا حج واجب ہو, کسی پر حج واجب ہو چکا ہے, ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے اور ماں باپ کو انتہائی تکلیف پہنچے گی آپ کے جانے سے, تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ماں باپ کی بات نہ مانیں اور اپنے واجب سفر کو انجام دیں. یا اگر بیوی کے اوپر سفر واجب ہو چکا ہے, حج واجب ہو چکا ہے, اس کو اتنا پیسہ مل چکا ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تم کو جانے کی اجازت نہیں دیتا, تو اس موقع پر بیوی شوہر کی بات نہیں مانے گی بلکہ وہ اپنے سفر کے اوپر چلی جائے گی کیونکہ یہ خالق کے حکم کی تعمیل میں وہ جائے گی. تو واجب اگر کام ہے اس پہ تو دنیا کی کوئی مخلوق بھی اپنے حکم کو نہیں ٹکرا سکتا. لیکن اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ماں باپ نے منع کر دیا, واجب ہے کہ آپ زیارت نہ کریں. زیارت کے لیے بیوی جا رہی ہے, شوہر نے منع کر دیا, واجب ہے کہ زیارت نہ کریں. تو سوائے واجب کاموں کے اور اگر دوسرے سفر کے لیے ماں باپ یا بیوی منع کرے روکے تو اس صورت, شوہر روکے یا ماں باپ روکے تو اس صورت کے اندر انسان کے لیے وہ سفر حرام ہو جائے گا اور نماز پوری پڑھنا پڑے گا. واجب کام آپ کے لیے ہے, آپ کو انجام دینا ضروری ہے اور کوئی روکتا ہے, آپ اس کی بات نہ مانیں, سفر کریں, سفر سفر مباح ہوگا اور کوئی گناہ آپ پر نہیں, سفر سفر واجب ہوگا, کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, نماز بھی آپ کی قصر نماز ہوگی. اب یہ تو پہلا مسئلہ تھا. اب ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے جو اس سے پہلے دفعہ پیش بھی آیا تھا عملی طور, وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے فعل مباح کے لیے نکل رہے ہیں, انسان پکنک منانے کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے یا تفریح کے ارادے سے جو سفر اختیار کرے وہ سفر بالکل مباح ہے بلکہ بعض حالتوں میں مستحب ہے. ایسے سفر پر اگر انسان جاتا ہے جس کا مقصد صرف اپنے نفس کو تفریح پہنچانا ہے اور اس میں کوئی فعل حرام نہیں ہو رہا تو وہ سفر جائز سفر ہے, اس کے اندر نماز کا قصر پڑھنا واجب ہے. اگر آپ مباح سفر کر رہے ہیں, پکنک پہ جا رہے ہیں یا رشتے دار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یا کاروباری سلسلے میں آپ جا رہے ہیں, سفر آپ کا مباح ہے لیکن بیچ سفر میں آپ کوئی حرام کام کر بیٹھے, جیسا یہ مسئلہ پیش آیا تھا ایک دفعہ, شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ پکنک پر آپ جا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی شخص گانے کے کیسٹ لے کے چلا کہ ہم وہاں جا کر گانے سن رہے ہیں, یا آپ سفر اختیار کر رہے ہیں اور سفر کے بیچ میں دوست ہوتے ہیں اور جہاں دوست جمع ہوتے ہیں وہاں ہزار قسم کی باتیں ہوتی ہیں, آپ ایک گناہ کبیرہ کر بیٹھے یعنی غیبت کہ جس کے بارے میں ابھی گفتگو آتی ہے, سفر کے بیچ میں آپ نے غیبت کر لی جو فعل حرام اور اس کا گناہ یقیناً کسی طرح بھی موسیقی کے گناہ سے کم نہیں, تو سفر آپ کا مباح کام کے لیے, آپ جا رہے ہیں پکنک کے لیے یا کاروبار کے لیے یا رشتے دار سے ملاقات کے لیے یا کسی بھی وجہ سے جا رہے ہیں, اور بیچ سفر میں کوئی فعل حرام کرتے جا رہے ہیں تو چونکہ آپ کا سفر مباح ہے اس لیے اس فعل حرام سے آپ کو گناہ تو ملے گا لیکن نماز آپ کو قصر پڑھنا پڑے گی اور شریعت کی سہولت پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے, یہ شریعت کی باریکیاں دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں ایک ایسے کام سے کہ جو فعل حرام بالکل حرام کام کرنے کے لیے آپ یہاں سے حیدرآباد گئے کہ ایک فلم جا کر ایسی فلم کی شریعت میں حرام, آپ کا سفر بالکل حرام سفر ہے. اب آپ وہاں گئے, نماز آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی. مسئلہ یہ کہ اگر انسان فعل حرام کے ارادے سے سفر کرے تو نماز اس کو پوری پڑھنا ہے. اب فعل حرام کر کے واپس آ رہا تو جاتے وقت تو فعل حرام کا ارادہ تھا لیکن آتے وقت اپنے گھر آنے کا ارادہ ہے اور گھر آنا جو ہے یہ حرام نہیں, تو یہی سفر جو حرام کا سفر ہے جاتے وقت نماز اس کے اندر پوری پڑھنا پڑے گی اور آتے وقت اسی سفر کے اندر آپ کو نماز جو ہے وہ آدھی پڑھنا پڑے گی, کیونکہ جاتے وقت فعل حرام تھا حرام کام کرنے جا رہے ہیں, آتے وقت فعل مباح ہے کہ اپنے گھر کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ بالکل انسان کے لیے مباح, لیکن شرط یہ ہے کہ آنے والے سفر کے اندر دوسری ساتھ شرطیں موجود ہونا چاہیے. انسان کسی ظالم کے ساتھ جا رہا, ظالم سے مطلب حکومت کا کوئی آفیسر ہے, حکومت کا کوئی عہدیدار ہے, حالات جاتے ہیں حکومت کے کسی عہدیدار کے ساتھ جا رہے ہیں, سلام علیکم کے کمشنر ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی اس قسم کا آدمی ہے جو ظالم ہے, ظالم حکومت کا کوئی نمائندہ ہے یا خود ظالم ہے, یا یہ کہ حکومت سے علیحدہ ہٹ کر کوئی ظالم سے اور آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کا مقصد کسی پر ظلم کرنا نہیں, آپ کا مقصد صرف اس کی معیت میں اس کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے پکنک مناتے ہوئے ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ظالم کے ساتھ یہ قدم چلنا انسان کے لیے فعل حرام ہے. تو اس صورت کے اندر جو سفر انسان اختیار کرے گا اس پورے سفر کے اندر نماز جو ہے اس کو پوری پڑھنا پڑے گی, اور شریعت کی یہ سہولت کہ سفر میں نماز آدھی رہ جاتی ہے ایسے آدمی سے چھن جائے گی کہ جس کا کوئی مقصد کسی پہ ظلم کرنا نہیں, وہ صرف یہ کہ ظالم جا رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, ایسے شخص کے لیے نماز کا آدھا پڑھنا حرام ہے اور وہ پوری پوری اپنی نماز پڑھے. لیکن ہاں کبھی ظالم کے ساتھ جانا واجب بھی ہو جاتا ہے, آپ ظالم کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ اس ظالم کے ساتھ دوستی پیدا کر کے کسی مظلوم کی مدد کریں, ایسی صورت میں ظالم کا ساتھ دینا واجب ہے. اب جو اس کے ساتھ آپ جائیں گے آپ کی نیت اور ارادہ نیک ہے, چنانچہ اب جو نماز آپ پڑھیں گے وہ نماز قبل پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی ظالم کے ساتھ اس لیے جاتا ہے تاکہ کسی مظلوم کی مدد کرے تو اس صورت میں وہ شرعی طور پر کیونکہ ایک اچھے کام کو انجام دے رہا ہے اس لیے اس کی نماز حاضر رہ جائے, اور ظالم کے ساتھ جو ہی جا رہا ہے یا اس کے ظلم میں مدد دینے جا رہا ہے تو وہ بھی ظالم کہلائے گا اور اس کی نماز پوری نماز ہوگی اور یہ سہولت اس کو نہیں ملے گا. اب ایک آخری مسئلہ جس پر یہ پہلی شرط جو سب سے تفصیلی ہے, اس کے بعد کی شرطیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں, آخری مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے ایک سفر مباح, ایک عام سفر پر کہ مجھ کو رشتے دار کے پاس جانا ہے حیدرآباد, آدھے راستے آپ پہنچے, تھوڑا فاصلہ آپ نے طے کیا, اب آپ کے ذہن میں خیال آ گیا کہ مجھ کو وہاں جا کر ایک فعل حرام کرنا ہے, گھر سے نکلے تھے کوئی فعل حرام کا ارادہ نہیں تھا, ایک مباح اور جائز سفر کے ارادے سے آپ گھر سے نکلے, آدھے راستے میں جا کر آپ نے اپنے جائز سفر کو ناجائز سفر میں تبدیل کر لیا, کوئی ایسی نیت اور کوئی ایسا ارادہ آپ نے کر لیا, تو اس صورت کے اندر اب آپ یہاں سے آگے جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب کے سب نمازیں آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی, اور یہاں تک جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں گھر سے جائز کام کا ارادہ کر کے نکلے, آگے راستے میں آپ نے اپنے جائز کام کو ناجائز کام میں تبدیل کر دیا کہ چلو اس سے کون ملاقات کرے وہ فلاں کام کر لیں گے, کوئی ایسا حرام کام کر لیں گے, تو اب جہاں سے آپ نے ارادہ کر لیا اس کے بعد تو آپ کو نماز پوری پڑھنا ہے, قصر کی سہولت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. یہاں تک جو آپ نے نمازیں پڑھی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور جہاں ارادہ آپ چینج کر رہے ہیں اگر 28 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو چکا ہے تو وہ آپ کی تمام نمازیں جو آپ نے اب تک آدھی پڑھی تھی وہ نمازیں صحیح, اور اگر آپ گھر سے نکلے 10 میل 15 میل 20 میل چلے 28 میل سے کم اور 10 15 20 میل چلنے کے بعد آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا, آپ نے جائز سفر کو ناجائز سفر بنا دیا, تو اب کتنی نمازیں آپ اب تک پڑھ چکے ہیں قصر آدھی نمازیں, احتیاط واجب دونوں مجتہدین کی یہی ہے کہ اب آپ دوبارہ ان نمازوں کو دہرائیے پوری نماز کی طرح, اور اس کا الٹا مسئلہ آپ گھر سے چلے تھے فعل حرام کرنے آدھے راستے میں یا تھوڑے فاصلے پر چل تھوڑے فاصلے پر چل کر آپ نے توبہ کر لی کہ میں کیا غضب کر رہا ہوں, اب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں میں فعل حرام نہیں کروں گا بلکہ اپنے حیدرآباد جا رہے تھے فلم دیکھنے کے لیے, آپ نے کہا کہ نہیں میں وہاں قدم کا بھی زیارت کر لوں, آدھے راستے میں آپ نے اپنے ارادے کو چینج کر, تو اس صورت کے اندر یہ کہ جہاں پہ آپ نے اپنا ارادہ چینج کیا اب آپ آگے تمام نمازیں قصر پڑھیں گے, جو نمازیں پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں صحیح ہیں اور گزر چکی ہیں. تو پہلی شرط ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے نماز کا آدھا پڑھنا واجب ہے ظہر عصر اور عشاء, لیکن آٹھ جب شرطیں موجود ہوں تب نماز آدھی ہوتی ہے. پہلی شرط یہ کہ اس کا سفر حرام کا سفر نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خاص فاصلہ طے کرے. اگر 28 میل کا فاصلہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو یہ سہولت ملی ہوئی ہے, اور اگر 28 میل سے کم کا فاصلہ طے کر رہا ہے تو اس کو یہ سہولت نہیں ملی. 28 میل کا لفظ تو نہیں بلکہ اصل لفظ ہے 8 فرسخ, اور 1 فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, اور پورے تو پورے یہ 8 فرسخ مل کر تقریباً 28 میل بنتے ہیں. اگر 28 میل جانا ہے اپنے شہر سے تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کریں. اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ 28 میل کا حساب آپ کیسے لگائیں. مثلاً آپ یہاں نظم آباد میں, یا آپ فرض کیجئے کہ شہر کے آگے فیڈرل ایریا کے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو ادھر لانڈی سے آگے کہیں جانا ہے, تو 28 میل کا حساب آپ اپنے گھر سے لگائیں گے یا آپ لگائیں گے کراچی ختم ہونے کے بعد سے 28 میل. تو آقا پوری اور آقا خمینی کے مسائل پر کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے, دونوں مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ اپنے گھر سے حساب نہیں لگائیں گے بلکہ جہاں شہر ختم ہو جاتا ہے, اور شہر ختم ہونے کا معیار یہ ہے کہ کچھ شہروں میں 4 دیواری ہوتی ہے وہ مسئلہ آتا ہے, اور اگر کراچی جیسا شہر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں تو جہاں شہر کے آخری مکانات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے 28 میل کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے وہ 40 میل بن رہا ہو, جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے گھر سے 40 میل بن رہا ہو, لیکن آپ حساب لگائیں گے جہاں پر شہر ختم ہوتا ہے. اب شہر ختم ہونے کے بعد فرض کیجیے آپ 10 میل کے فاصلے پر جاتے ہیں, آپ کے گھر سے یہ 28 میل بن چکا ہے, لیکن چونکہ شہر ختم ہونے کے بعد سے یہ صرف 10 میل ہے, اس اعتبار سے وہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بلکہ شہر ختم ہونے کے بعد اس کے آگے کا حساب لگایا جائے گا. اس میں ایک اختلاف ہے آقائے قاضی میں شریعت مدائی کا, ان کے نزدیک چھوٹے چھوٹے شہروں کا یہی مسئلہ ہے, لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں مثلاً کراچی ہے, کلکتہ ہے, دہلی ہے, ٹوکیو ہے, لندن ہے, پیرس ہے, یہ جو بہت بڑے بڑے شہر ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ محلے وائز ہے, جہاں آپ کا محلہ ختم ہو وہاں سے آپ اگر 28 میل جائیں تو نماز آپ کی قصر ہو جائے گی, چاہے آپ شہر ہی کے کسی اور حصے میں موجود ہیں. مثلاً جہاں سے نظم آباد ختم ہوتا ہے وہاں سے 28 میل کا فاصلہ طے کریں, چاہے آپ کراچی ہی کے کسی حصے میں ہوں تب بھی آپ کے لیے نماز قصر ہو جائے گی. لیکن آقائے خمینی اور آقائے خوئی کے نزدیک شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جہاں پر شہر کے آخری مکانات ختم ہوتے ہیں اس کے آگے سے 28 میل کا فاصلہ دیکھا جائے گا. اب مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ 28 میل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شہر سے 28 میل جائیں, بلکہ 28 میل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سفر 28 میل کا ہو. اگر آپ 14 میل جاتے ہیں اور 14 میل آپ آتے ہیں, آپ کو جانا ہے کراچی سے باہر کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں 10 دن سے کم آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں, اگر آپ 14 میل جاتے ہیں 14 میل کے فاصلے پر جاتے ہیں تو یہ آپ کا سفر 28 میل کا خود بخود بن جائے گا, کیونکہ آپ جائیں گے بھی اور یقیناً وہاں سے واپس بھی آئیں گے, تو 14 اور 14 28 ہو جاتے ہیں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جس دن جائیں اسی دن واپس آنا چاہیں, نہیں, بلکہ اگر آج آپ جاتے ہیں 14 میل کے فاصلے پر 3 دن کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں تب بھی یہ پورا سفر کہلائے گا. سفر سے مراد سفر کی تاریخ آ جائے تو بات واضح ہو جائے. 10 دن کے اندر جتنا آپ قیام کہیں کریں, کہیں رہیں, کہیں چلیں, وہ سب سفر کہلاتا ہے. تو اگر آپ یہاں سے 14 میل جاتے ہیں اور 9 دن وہاں رہتے ہیں, واپس 14 میل آتے ہیں, تو یہ تمام کا تمام عرصہ آپ نماز قصر پڑھیں. اب اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دیا جائے کہ 8 فرسخ کی شرن جو ہے وہ حد موجود ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کم از کم 4 فرسخ جائیں اور 4 فرسخ واپس آئیں. 4 فرسخ کو آپ ہمارے اپنی اصطلاح میں لیں تو 13 میل اور 5 فرلانگ, 13 میل اور 5 فرلانگ شہر سے دور جائیں اور آئیں. اگر آپ کا سفر 8 فرسخ کا ہے لیکن فرض کیجیے آپ جاتے ہیں 10 میل اور گھوم کر اس طرح سے آتے ہیں کہ واپسی ہو جائے آپ کی 18 میل, تو یہ سفر جو ہے آپ کو اس میں سہولت نہیں ملے گی, بلکہ ضروری ہے کہ کم از کم 14 میل آپ کو چلنا چاہیے. یا آپ یہاں سے جاتے ہیں گھوم کر 18 میل کے فاصلے پر, واپسی میں صرف 10 میل بنتا ہے, تو چونکہ دونوں طرف 14 14 نہیں ہے, اس اعتبار سے نماز آپ کو اس سفر میں پورا پڑھنا پڑے گا, بلکہ ضروری ہے کہ کم سے کم آپ 13 میل اور 5 فرلانگ جائیں اور اتنا واپس آئیں, تب آپ کی نماز قصر ہوگی اور آپ کو نماز آدھا پڑھنا ضروری ہو جائے گا. اگر کسی انسان کو یقین ہے کہ میں جو سفر کر رہا ہوں یہ 28 میل سے کم ہے, اس صورت کے اندر اس کو نماز بہرحال پورا پڑھنا ہے. اگر اس کو معلوم نہ ہو میں کراچی سے نکل رہا ہوں وہاں تک جانا ہے لیکن پتہ نہیں وہ 28 میل بنتا ہے نہیں بنتا, یہ چیک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ چیک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کراچی سے باہر نکلیں تو بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے. مکان یہاں پر ختم ہو رہے ہیں یا وہاں پر ختم ہو رہے ہیں یا وہاں پر ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ شہر کے آگے تو مکان 10 مکان ہیں, اس کے بعد بڑا میدان ہے, پھر 10 مکان ہے, پھر بڑا میدان ہے, پھر 2 مکان ہے, پھر بڑا میدان ہے. تو اب انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ شہر ختم ہوا, شہر ختم نہیں ہوا, کہاں سے میں حساب لگا. تو اگر کبھی شک ہو جائے کہ میں سفر جو کر رہا ہوں یہ 28 میل کا ہوگا یا نہیں ہوگا, اس صورت میں شک کی حالت میں واجب ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے, اور تحقیق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو اگر خود یقین ہو کہ سفر 8 فرسخ سے کم ہے تب نماز پوری پڑھنا پڑے گی, اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں سفر 8 فرسخ کا ہے یا نہیں تب بھی نماز پوری پڑھنا پڑے گی. اور نماز قصر کب ہوگی؟ جب یقین ہو جائے کہ میرا سفر 8 فرسخ کا, یقین ہے کہ مجھ کو 28 میل سے زیادہ جانا ہے, یا ایک عادل گواہی دے دے کہ آپ کا سفر 28 میل سے زیادہ ہے. اب دو مسئلے سے متعلقہ, اور اس کے بعد یہ شرط بھی ختم ہوتی ہے, پھر دو تین دن مسئلے رہ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے, آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا سفر 28 میل سے زیادہ ہے اور آپ نے قصر نماز پڑھی, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ غلط فہمی ہوئی تھی, سفر 28 میل سے کم تھا, 26 میل تھا یا 24 میل. اس مسئلے کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے, اب آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز کو دہرائیں, اور اگر وقت ختم ہونے کے بعد 2 دن بعد, 3 دن بعد, 1 سال بعد اطلاع ملے, اس صورت کے اندر آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز کی قضا کریں. اور یہی اس کا الٹا مسئلہ, آپ کو یقین ہے کہ مجھ کو 20 میل جانا ہے, نماز میری نامکمل, پوری نماز مجھ کو پڑھنا ہے, آدھی نماز نہیں پڑھنا. بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ نہیں وہ 20 میل نہیں تھا, وہ 30 میل تھا. پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ میرا سفر شریعت کے حدود سے کم ہے, آپ نے نماز پوری پڑھ لی, بعد میں اطلاع ملی کہ نہیں سفر تو زیادہ تھا, اب آپ کو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے بلکہ اس نماز کی قضا کرنا ہے اور اس کا اعادہ کرنا ہے. اب آخری مسئلہ اس سلسلے کا, جس کے بعد یہ گفتگو دوسری شرط ختم ہوگی, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 3 شرطیں رہ جائیں. وہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ شہر کے باہر جا رہے ہیں لیکن 28 میل نہیں جاتے, یہاں سے آپ چلے فرض کیجیے کراچی کے باہر کوئی جگہ ہے 10 میل کے فاصلے, آپ وہاں گئے اور ایک ہی دن میں آپ گئے آئے گئے آئے گئے آئے, آپ نے 4 چکر کسی مجبوری کے تحت لگا لیا, آپ کا سفر 40 میل کا یا 80 میل کا سفر بن گیا. تو سفر آپ نے مسلسل کیا اور مسلسل 80 میل آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن یہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ملے گی بلکہ نماز آپ کو پوری پڑھنا پڑے گا. تیسری شرط, پہلی شرط ہو گئی سفر حرام نہ ہو, دوسری شرط یہ ہو گئی کہ سفر جو ہے وہ سفر کم از کم 28 میل کا ہو, یعنی جانا کم از کم 14 میل ہو, اور اس طرح واپسی بھی کم از کم 14 میل ہو, 13 میل اور 5 پرسینٹ. ہاں اب یعنی 28 میل کے اندر آگے جا رہے ہیں, اگر کوئی شخص 14 میل کا مثلا ہے جانا چاہیے, 14 میل کے آگے جاتا ہے وہ 3-4-5-6 دن رہتا ہے, 9-10 دن سے کم رہتا ہے, تو جب تک کہ رہے گا تمام عرصے میں نماز اس کی قصر رہے گی اگر 14 میل سے آگے وہ نکل گیا. ہاں اب وہ مسئلہ وہ تیسری یا چوتھی شرط میں آ رہا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جب چلے اپنے گھر سے تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ مجھے کم از کم 28 میل کا سفر طے کرنا ہے. اگر گھر سے آپ نکلے اور آپ کے ذہن میں 28 میل کا ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ مجھ کو 10 میل دور ایک جگہ پر جانا ہے, پھر 10 میل دور ایک جگہ پہنچے وہاں آپ ٹھہرے کوئی کام آ گئے, وہاں سے آپ کو پھر 20 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر جانا ہے, تو اب آپ جہاں سے چلے ہیں کراچی سے وہاں سے 30 میل کے فاصلے پر, لیکن نماز آپ پوری نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی سے آپ گئے تھے فرض کیجئے ایک مقام اے, وہاں تک آپ گئے تھے, وہاں تک آپ کا سفر 10 میل کا تھا, نماز آپ کی پوری ہے. اب اے مقام جو ہے وہاں سے آپ گئے ایک مقام بی تک, وہاں تک آپ نے 20 میل کا فاصلہ طے کیا, تو نہ 20 میل میں نماز آدھی ہوتی ہے نہ 10 میل میں نماز آدھی ہوتی ہے. اپنے شہر سے آپ 30 میل کے فاصلے ہیں, لیکن دونوں سفر جو آپ نے کیے تو سفر کرتے وقت آپ کے دل میں ارادہ 28 میل سے کم کا تھا, کراچی سے نکلے تھے تو 10 میل دور جانا تھا, وہاں آپ ٹھہرے تو وہاں سے 20 میل دور جانا تھا, تو حقیقت میں 30 میل بن گیا ہے, لیکن سفر شروع کرتے وقت کیونکہ ارادہ 28 میل سے کم کا تھا اس لیے آپ کو نماز دونوں جگہ تمام سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے اس سے متعلقہ کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ مجھے کتنی دور جانا ہے, مثلاً یہ آج کراچی میں تو پیش نہیں آتا لیکن کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے, جانور یا بچہ یا کوئی چیز کھو گئی, آپ کوئی بھی چیز کی تلاش کے لیے نکلے, اب پتہ نہیں کہ 5 منٹ پر ملے, 10 منٹ پر ملے, 15 منٹ پر, یا آپ کوئی چیز لینے کے لیے چلے, گاڑی میں پیٹرول کم ہے, آپ نے کہا پیٹرول پمپ پر چل کر پیٹرول ڈلوائیں, اب پتہ نہیں کہ 2 منٹ کے فاصلے پر یا 5 منٹ کے فاصلے پر یا 10 منٹ کے فاصلے پر, کچھ پتہ نہیں, آپ کی کوئی بھی ایسی مجبوری ہے, کوئی چیز خریدنے نکل رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ وہ چیز کہاں ملے گی, آپ بغیر کسی ارادے کے چل رہے ہیں, نہ 28 میل کا ارادہ ہے, نہ کم کا نہ زیادہ کا, بلکہ ارادہ یہ کہ جہاں اس کو چیز مل جائے, تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ 100 میل تک بھی اسی طرح چلتے رہیں آپ کو نماز پوری پڑھنا پڑے گا, اور جب کام ہو جائے اور واپسی کا ارادہ ہے تو اگر واپسی میں آپ کا فاصلہ 28 میل سے زیادہ ہو گیا تو واپسی کے اندر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے گھر آنا اور اس کا فاصلہ 28 میل ہے, منزل آپ کے ذہن میں ہے, اس لیے واپسی میں نماز آپ قصر پڑھیں گے. بات وقت کی کمی کو یعنی تھوڑی پوچھنا رہ گئے, انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہ مسائل اختتام تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ اب جو شرطیں ہیں باقی پانچ ان کے مسائل ایک ایک یا دو دو مسائل ہیں جو بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے. ضرور بھیجیں محمد. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمام ملت اسلامیہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم انسانی کی مثال, کہ جس طرح سے انسان کا جسم مختلف اعضاء سے مل کے بنتا ہے, ہاتھ پیر آنکھیں کان دماغ, مختلف اعضاء مل کر جسم انسانی کی تشکیل کرتے ہیں اور ان تمام حصوں کا ایک اپنا مخصوص کام ہے. اگر کوئی حصہ بھی تکلیف میں مصیبت میں پریشانی میں ہو جائے تو اس کا اثر تمام جسم انسانی کے اوپر مترتب ہوتا ہے. درد اگر آپ کے سر کے اندر ہو تو آپ تمام کام چھوڑ بیٹھتے ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھنا نہیں چاہتے, کان باتوں کو سننا نہیں چاہتے, دماغ کسی چیز میں سوچ اور وچار نہیں کرنا چاہتا. تو جس طرح جسم انسانی مختلف اعضاء سے مل کے بنا اور اس میں سے کسی ایک کی کمی, کسی ایک کی خرابی, کسی ایک کا عدم تعاون تمام جسم انسانی کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے, یہ تمام جسم کے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے, اسی طرح ملت اسلامیہ مختلف افراد و مختلف مومنین سے مل کر بنتی ہے. اب ان تمام مومنین میں سے اگر کوئی ایک مصیبت و پریشانی میں ہے تو تمام ملت کے اوپر اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جس طرح جسم انسانی پر کسی ایک حصے کے درد کی وجہ سے اثر مترتب ہوتا ہے. جس طرح آپ کے جسم میں چھوٹی سی چھوٹی خرابی ہو جائے, اگرچہ آپ کے کام میں فرق نہ بھی پڑ رہا ہو تب بھی آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح اگر کسی مومن پر کوئی مشکل, کوئی دقت, کوئی پریشانی آتی ہے, چاہے آپ تک وہ پریشانی پہنچے یا نہ پہنچے, چاہے آپ کو اس سے نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اسی جذبے سے اس پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس طرح اپنے جسم پر عائد ہونے والی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں. چنانچہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد جب تک مل جل کر کام نہ کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کریں, ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں, اس وقت تک صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی لیے حدیث کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ خیر المؤمن من کان مخلفۃ للمؤمنین, جب پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ تمام مؤمنین میں سب سے بہتر مؤمن آپ کی نگاہ میں کون ہے, تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ خیر المؤمنین تمام مؤمنین میں سب سے بہتر وہ ہے, من کان مخلفۃ للمؤمنین, کہ جس کی ذمہ داری ہے, جس نے اپنے ذمے یہ ڈیوٹی لے لی ہے, میرا فرض یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر بیٹھا ہے، دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، اور جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک شکنجہ ہے، لوہے کا ایک آنکڑا ہے، لوہے کا ایک گھوما ہوا ٹکڑا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کو بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے، اتنا کھینچتا ہے کہ اس کے گال کا گوشت کھینچ کر اس کے کاندھے تک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی عمل اس کے گال کے دوسرے حصے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ متصل اور متواتر اس کو یہی عذاب و تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ آخر بیٹھے ہوئے آدمی کا، اس عذاب پانے والے آدمی کا قصور کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں جھوٹ بہت بولتا ہے۔ تو ایک طرف جھوٹ کا اتنا عذاب، اور دوسری طرف یہ روایت کہ اگر دو مومنوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ کیا زید نے میرے بارے میں تم سے کوئی برائی کہی تھی، تو انسان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، انتہائی تاکید ہے، بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اس جھگڑے کو ختم کریں کہ نہیں، کوئی برائی نہیں کی تھی، وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا۔ تو ایک طرف جھوٹ اتنا قوی فعل، لیکن اگر مومنین کو ملانا، ان کے اختلاف کو دور کرنا ہو، تو مستحب اور بعض حالتوں میں واجب کے جھوٹ بول کر مومنوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آ جاؤ۔ اور اتنی تاکید کہ امام کا، چھٹے امام کا یہ حکم کہ اگر کبھی تم دو مومنوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھو کسی روپے پیسے کے معاملے میں، تو میں اختیار دیتا ہوں، اگر میرا کوئی مال تمہاری ملکیت میں، واجب مال کے علاوہ، تم تو زکات کے علاوہ، اگر میرا کوئی مال تمہاری ملکیت میں ہے تو تم ان کو دے کر اس جھگڑے کو ختم کرا سکتے ہو۔ وہ فضل کا واقعہ ہے، مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرے 500 درہم تمہارے اوپر باقی ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف 200 درہم باقی ہیں، جھگڑا کر رہے تھے۔ مفضل نے دیکھا کہ دو مومنین سر بازار ایک دوسرے سے برتر پیکار ہیں، دونوں سے کہا کہ میرے گھر میں چلو، اور دونوں کو گھر میں لے کے آتے ہیں۔ جو 200 درہم کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ اس کے 200 درہم دے دو، اور 300 درہم اپنی جیب سے دوسرے کے حوالے کر دیے۔ دونوں حیران ہوتے ہیں کہ اے مفضل، کہ تم اس طریقے سے اپنی جیب سے پیسہ کیوں ادا کر رہے؟ تو جواب دیا کہ چھٹے امام نے مجھے ایک بہت بڑا فنڈ، ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کام کے لیے دے دیا ہے کہ جب بھی مدینے میں تم کسی مومن کو دوسرے مومن سے جھگڑا کرتے ہوئے دیکھو تو اس میں سے پیسے نکال کر اس جھگڑے کو ختم کرا دیا کرو۔ تو اسلام کی نظر میں سب سے بہتر مومن وہ کہ جو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرائے، اور سب سے بدتر مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر اختلاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک وہ مومن کے جو لوگوں کے اختلافات کو دور کرتا ہے، سب سے بہتر۔ دوسرا عام مومن کہ جو نہ اختلاف پیدا کرتا ہے، نہ اختلاف کو دور کرتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن سب سے بدتر مومن، مومن بھی ہے اور بدتر بھی ہے، وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اختلاف کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، تمام کائنات کے انسانوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب آیا کہ وہ شخص جس کے 3 رخ ہیں، جس کے 3 سائز ہیں۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم سمجھے ہیں؟ تو کہا، وہ شخص کہ جو کسی صاحب اقتدار کے سامنے، چاہے حکومت کا صاحب اقتدار ہو، کسی ادارے کا صاحب اقتدار ہو، وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ اختیار ہے، اس کے سامنے اپنے کسی ساتھی کی برائی کرے، اس کے سامنے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، تو یہ 3 رخ انسان ہے، اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا قیامت کے دن۔ اس کو بھی ہلاک کر دیا کہ جس کے سامنے یہ بات کہی گئی، اور اس نے غصے میں آ کر یا انتقام میں آ کر کوئی بدلہ لے لیا، اور اس کو بھی ہلاک کر دیا کہ جس کی طرف سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو سب سے بدترین وہی شخص ہے کہ جس کے 3 رخ ہوتے ہیں، اور انہی بدترین مومنین میں ایک وہ مومن ہے کہ جو غیبت کو اسلامی معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے۔ سب سے بدترین گناہ جو ہے وہ غیبت کا گناہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور جانے کے بعد پہلے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد سود کے نقصانات کو گنوانا شروع کیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا سب سے ہلکا فقرہ، وہ لوگ جو تقریروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی سخت تقریریں ہوتی ہیں، مسجد نبوی کے منبر کے سامنے ہوتے تو پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوتی، پیغمبر اسلام کا سب سے ہلکا فقرہ، یہ انس کہہ رہے ہیں کہ تمام تقریر میں جو سب سے ہلکا فقرہ تھا وہ یہ تھا کہ سود کا 1 درہم لینا ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ یہ سب سے ہلکا فقرہ پیغمبر اسلام کا ہے۔ لوگوں نے سنا، اور سننے کے بعد جو سود خور تھے وہ ڈرنے لگے، جو سود نہیں لیتے تھے یا نہ دیتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت انس یہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے منبر سے یہ محسوس کر لیا کہ ایک بڑا طبقہ، سود کا رواج ختم ہو چکا تھا، ایک بڑا طبقہ اپنی اپنی جگہ مطمئن بیٹھا ہے کہ اس روایت کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے مسلمانوں، قرآن میں سود کی حرمت کا حکم آ گیا، اس کے بعد آج میں نے اس مسئلے کو کیوں چھیڑا؟ اب اگلا فقرہ سنو، ان اربر ربا ارض الرجل المسلم، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معمولی سود کا یہ گناہ ہے, اور جو دنیا کا سب سے بڑا سود ہے اس کا گناہ بھی تم اسی حساب سے لگا لو. لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بڑا سود کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان ارب الربا, تمام جتنے بھی سود دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ تم کسی مرد مسلمان کی غیبت کر کے اس کی عزت کا خاتمہ کرو. سود کا ایک درہم یہ چھوٹا سود ہے, 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا, اور غیبت کا گناہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو خود ہی اندازہ کر دیجئے کہ یہ کتنا بدترین گناہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جس کو مسلمان گناہ ہی نہ سمجھے. آج کل کی حالت یہ کہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا, یہاں تک کہ غیبت پر جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اپنی اپنی جگہ یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو اتنی معمولی بات ہے, اس کا ختم کرنا اب ناممکن ہے. لیکن بدترین گناہ یہ غیبت ہے, کیونکہ غیبت کرنے والا مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دشمنان اسلام کا خاتمہ کرے, لیکن غیبت کرنے والا شیخ سعدی اپنی کتاب گلستان میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ میں ایک محفل کے اندر بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک شخص ہے, وہ تمام کے تمام شہر والوں کا تذکرہ کر رہا ہے, ان کے عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہے, فلاں میں یہ خرابی, فلاں میں یہ خرابی, فلاں میں یہ نقصان, فلاں میں یہ نقصان. میں سنتا رہا اور کوئی توجہ نہ دی, یہاں تک کہ اس کی گفتگو ختم ہو گئی. ایک مرتبہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس سے کچھ سوالات کیے. اب آپ یہ غور کیجئے کہ غیبت کرنے والا بے عین ہی کسی طرح ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عائشہ, کیا تم نے کبھی جا کر مشرکین کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے سوال کیا, کیا تم نے کبھی کافروں کے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. میں نے سوال کیا, کیا تم نے کبھی منافقین کے خلاف اپنی زبان کو کھولا ہے؟ کہا نہیں. تو ایک مرتبہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا, میں نے یہ فقہ استعمال کیا کہ تعجب کی بات ہے, تو ایک مسلمان ہے لیکن منافقین و مشرکین و کافرین تو تیرے حملے سے محفوظ ہیں, اور تو مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب تیری زبان کا شکار ہو رہے ہیں. تو غیبت کرنے والے کا یہی مسئلہ ہے کہ جن کو ختم کرنا چاہیے, جن کا اس کو دشمن ہونا چاہیے, ان کے خلاف تو کچھ نہیں کہتا, اور جن کے ساتھ دوستی و میل و محبت و ملاپ ہونا چاہیے ان کے خلاف ہر وقت اس کی زبان حرکت کرتی رہتی ہے. جو شخص غیبت کرتا ہے, پیغمبر اسلام کی روایت, من اختاب مسلمن لم یقبل اللہ صیامہ ولا صلاته 40 لیلۃ ویوما الا ان یغفر له صاحبہ. من اختاب مسلمن, جس نے ایک بھی مسلمان کی برائی, لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ روایات میں مسلمان سے مراد مومن ہے, جس نے بھی کسی مومن کی غیبت کی, کسی مومن کی برائی, لم یقبل اللہ, اللہ قبول نہیں کرے گا صیامہ, نہ اس کا روزہ, ولا صلاته, نہ اس کی نماز, 40 لیلۃ ویوما, 40 دن اور 40 راتوں تک نہ اس کی نماز قبول کی جائے گی, نہ اس کا روزہ قبول کیا جائے گا, الا ان یغفر له صاحبہ. ہاں اگر اس عرصے کے اندر جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو معاف کر دے تو دوسری بات ہے, خدا کی طرف سے بھی معافی مل جائے گی, لیکن اگر صاحب غیبت کو اطلاع ہی نہ ملی یا اس نے معاف نہیں کیا تو 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے. اور جب 40 دن تک نماز قبول نہیں, ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا, اگر نماز کو قبول کر لیا گیا تب دوسرے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے, اور اگر نماز بھی کو قبول نہیں کیا گیا تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب ٹھکرا دیے جائیں گے. تو جب 40 دن تک غیبت کا ایک فقرہ کہنے سے, ایک جملہ کہنے سے نماز قبول نہیں ہو رہی, تو دوسرے الفاظ میں اس کا مقصد یہ ہوا کہ 40 دن تک کوئی بھی نیک کام قابل قبول نہ ہوگا, جتنے بھی نیک کام کرے قبول نہ کیا جائے گا. اور اگر کوئی متواتر روزانہ غیبت کرتا رہے تو تمام زندگی اس کی نہ نماز قبول ہو سکتی ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہو سکتا ہے, اور نہ ہی اس کا دوسرا کوئی نیک عمل قبول ہو سکتا ہے. اور دوسری روایت میں پیغمبر اسلام کی یہ فقرہ ہے کہ من اصاب مسلما فی شہر رمضان لم یؤجر علی صیامہ, جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کی غیبت کرتا ہے بس یہ سمجھ لے کہ اب اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس کو اپنے روزے پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. روزہ نام ہے سر سے پیر تک ہر ہر حصے کو بچانے کا, آنکھوں کا بھی روزہ, کانوں کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, ہر چیز کا ایک روزہ ہے. تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان غیبت نہ کرے, اگر غیبت کرتا ہے حالت روزہ میں روزے میں تو پھر اس کی وہی حالت ہوگی. پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے, یہ قید دیکھا کہ بوڑھا حیران و پریشان گھبرایا گھبرایا پیغمبر کے پاس آ رہا ہے. زمانہ وہ زمانہ ہے کہ روزے کا حکم ابھی نافذ ہوا, عرب کی گرمی ہے اور انتہائی شدید گرمی ہے, لوگوں کو عادت نہیں, ایک شخص آتا ہے گھبرایا ہوا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے روزے کا حکم دیا چنانچہ میرے تمام گھر والوں نے روزہ رکھا تھا, جب میرے گھر والوں نے روزہ رکھا تو میری دو جوان بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا تھا, لیکن روزہ رکھنے کے بعد اب دن کا آخر وقت ہے, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے. یا رسول اللہ ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر روزے کو انہوں نے اختتام تک پہنچایا تو انہیں شدید نقصان پہنچ جائے گا. پیغمبر اسلام نے سنا, سننے کے بعد ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا, کہا کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی حالت میں اگر وہ اپنے روزے کو توڑ لیں تو ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام نے سر کو جھکایا اور اس کے بعد کہا کہ میں روزہ توڑنے کی اجازت اسے دیتا ہوں کہ جس نے روزہ رکھا ہوتا. یہ سن کے ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ میری دونوں بیٹیوں نے روزہ رکھا. پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو کھاتا پیتا روزہ رکھتے نہیں دیکھا. گھبرا کے پھر سوال کیا, یا رسول اللہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہاری بیٹیاں تمام دن تو گوشت کھاتی رہی اور اس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے, تو وہ روزہ کہاں رہا کہ جس سے اس نے گوشت کھایا تھا؟ گھبرا کے سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں گوشت آئے. گوشت کا کھانا تو بہت بڑی بات. یہ سن کے پیغمبر اسلام نے کہا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہاری بیٹیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے محلے والوں کی برائی کی تھی؟ تمام ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ شاید یہ ممکن ہے. پیغمبر اسلام نے کہا, برتن میں دے کر لے جاؤ اور لے جا کر اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اس کے اندر پے کریں, اس کے بعد مجھے آ کے بتانا کہ جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا یا غلط کہا. یہ اصول نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار قدرت اپنے کسی گناہ کو یا کسی ثواب کی چیز کے اظہار کے لیے اس قسم کا طریقہ کبھی کبھار اختیار کرتی ہے. جب جاتا ہے بیٹیوں سے کہتا ہے کہ پے کرو, بیٹیوں نے پے کیا تو ایک مرتبہ یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ وہاں گوشت کے ٹکڑے موجود ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آیا تو کہا, یاد رکھو کہ جس نے کسی بھی مرد مسلمان کی غیبت کی اسی طریقے سے ہے جیسے اس نے کسی مسلمان کا گوشت کھایا. اور یہی شب معراج کا واقعہ تھا جب پیغمبر اسلام کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا تھا کہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس حالت میں کہ اپنے سینے کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے, اور پیغمبر اسلام ان کی حالت دیکھ کے گھبرا گئے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے ملائکہ ان کی یہ کیا حالت ہے؟ جواب دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر غیبت کر کے تمام دن اور رات دوسرے مومنین کا گوشت کھایا کرتے تھے. چنانچہ حکم الہی ہوا کہ اب ان کو قیامت تک اپنا گوشت کھانے پہ مجبور کیا جائے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ مرد مسلمان کے گوشت کی حرمت کتنی زیادہ ہے. تو یہ غیبت کرنا جسے ہم اور آپ کو یہ اہمیت ہی نہیں دیتے, لیکن خدا اور رسول کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا قصور ہے کہ قیامت تک کا عذاب اس کے اوپر لکھ دیا گیا. بلکہ اور آگے بڑھئے, امام زین العابدین علیہ السلام نے تو ایک انتہائی اہم روایت تین مرتبہ فرماتے ہیں, کذبا, جھوٹا ہے وہ شخص, جھوٹا ہے وہ شخص, جھوٹا ہے وہ شخص. ایک مرتبہ لوگوں نے گھبرا کے سوال کیا, جب نہ رسول اللہ یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جواب دیا, کذب من زعم انہ ولد من حلال وہو یاکل لحوم الناس بالغیبۃ اجاک والغیبۃ فانہا ادام قلاب النار. جھوٹا ہے وہ شخص من زعم, جس کا یہ خیال ہے, جس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ انہ ولد من حلال, ان کے وہ حلال زیادہ ہے, وہ ہوا یاکل لحوم الناس بالغیبۃ, اور وہ غیبت کر کے مسلمانوں کی گوشت کو کھاتا ہے. اگر کوئی غیبت کرنے والا نظر آ جائے اور اس کے بعد کوئی سمجھے کہ وہ حلال زیادہ بھی ہے تو سمجھ لو کہ بس شخص جھوٹا ہے, بلکہ ایسا شخص کبھی حلال زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. یاکل الغیبہ, تم لوگ غیبت سے بچو, فإنہا ادام قلاب النار, کیونکہ میں نے معلوم کیا اپنے نانا سے, میں نے معلوم کیا اپنے دادا سے کہ جہنم کے کتوں کی خوراک یہی غیبت ہے. تو جو غیبت کرتا ہے جان لو کہ یقیناً وہ جہنم کے کتوں کے اندر شامل ہو جائے گا. تو کتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ وہ بغیر دشمنی اور بغیر مخالفت, یہ دو وجوہات ہوں, دشمنی اور مخالفت, تب بھی غیبت حرام ہے. لیکن تب بات عقل میں آتی ہے کہ ہاں دشمنی ہے اس لیے غیبت کر رہا, مخالفت ہے اس لیے غیبت کر رہا, لیکن نہ دشمنی ہو کسی سے نہ کسی سے مخالفت ہو, اس کے بعد بھی تم دیکھو کہ کوئی مرد مسلمان کسی دوسرے مرد مسلمان کی غیبت کر رہا, تو تم یقین کر لو اپنی جگہ پر کہ اس کے نقطے میں شیطان ضرور شریک ہوا تھا. بلکہ الفاظ کو اس حد تک کھلے ہوئے ہیں کہ جب اس کا باپ اس کی ماں کے پاس گیا تو ساتھ میں شیطان بھی داخل ہو گیا تھا. اگر تم بغیر کسی مخالفت اور دشمنی کے لیے دیکھو کہ ہاں ایک شخص دوسرے کی غیبت کر رہا ہے, اور غیبت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ سب سے نازک مسئلہ ہے, بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ عبادت کرنے والے جو ہیں وہ بعض اوقات غیبت کے مرحلے میں آ جاتے ہیں. شیخ سادی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے عالم میں اپنے باپ کے ساتھ چلا, اور یہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے, خاص طور پر وہ حضرات کے لیے شب قدر کے اعمال کرتے ہیں. ان کی زبان پر یہ فقرہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے, ذرا غور کریں کہ ایک فقرہ وہ ادا کر کے اپنی تمام رات کی محنتوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں. شیخ سادی یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ سفر میں گیا, تمام دن سفر کرنے کے بعد قافلہ ٹھہرا, شام کے وقت لوگ اترے, اترنے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے, نماز پڑھنے لگے, قرآن پڑھنے لگے, میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگا. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کو بند کیا اور جا کر سو گیا تاکہ رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھ. نماز شب اس کی انتہائی تاکید ہے, لیکن مستحب یہ نماز شب میں کہ کم از کم ایک نیند لے لو, اس کے بعد نماز شب کو انجام دو, کہ رات کو سونا بھی واجبات میں سو گئے. سونے کے بعد جب صبح کا وقت قریب آیا, نماز شب کا بہترین وقت قریب آیا, اس وقت اٹھے, اٹھنے کے بعد وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز شب کو پڑھنے لگے. نماز شب پڑھ کے جو فارغ ہوتے ہیں تو اپنے والد کو بھی دیکھا کہ وہ بھی نماز شب پڑھ چکے تھے. اپنے والد کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ قافلے والوں پہ نگاہ ڈالی, دیکھا کہ سب کے سب سو رہے ہیں. اپنے والد سے کہا کہ بابا, یہ تمام قافلے والے کتنے بد نصیب ہیں, یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ نماز شب کا وقت ہے, بہترین وقت ہے, بہترین عبادت کا وقت ہے, لیکن یہ سب کے سب پاؤں پھیلائے ہوئے سو رہے ہیں. ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس وقت اٹھ کر نماز شب پڑھیں. یہ سن کر شیخ سعدی یہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ میری طرف سے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹے, کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تو بھی نماز شب نہ پڑھتا اور اسی طرح سوتا ہے. میں نے گھبرا کے سوال کیا کہ بابا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک باپ اور ایک دیندار باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم نماز شب نہ پڑھتے. تو کہا کہ بیٹے, تمہارا سو رہنا نماز شب پڑھے بغیر اس سے بہتر تھا کہ تم نماز شب پڑھنے کے بعد غیبت کر کے اپنی تمام محنتوں کو اثارت کر رہے. عام طور پر آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر کے اعمال کر کے نکلے, اطلاع ملی کہ فلاں شخص رات کو سو گیا. اب یہی کہ کتنا بد نصیب ہے, کتنا کم وقت ہے, اتنا بھی توفیق نہ ہو سکی کہ آج کی رات کو جاگتا. ایک فکر اپنی عبادت کے بعد آپ نے غیبت کا, مومن کی غیبت کا کہہ کر اپنی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا ہے, کیونکہ جہاں غیبت آتی ہے, یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی, جہاں غیبت آتی ہے اور آپ نے کسی کی غیبت کی, آپ کے تمام نیک اعمال اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام روز قیامت ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد حساب و کتاب ہوتا ہے, اس کو بھی معلوم کہ ہاں میرے نیک اعمال کم ہے اور میں جنت میں نہیں جا سکتا, جہنم میں جاؤں گا. چنانچہ امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ تیار ہے جہنم میں جانے کے لیے ذہنی طور پر. ایک مرتبہ اس کا نامہ اعمال لایا گیا, نامہ اعمال پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے اور یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو نیکیاں اس نے سوچی تک نہیں تھی وہ بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ہزاروں اور لاکھوں ایسی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں کہ جس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال تک نہ تھا. ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کرتا ہے, بار الہی کیا غلطی ہو گئی, یہ نیکیاں تو میں نے کی بھی نہیں, یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئی؟ جواب ملا کہ یہ تیری نیکیاں نہیں بلکہ یہ دوسروں کی نیکیاں. گھبرا کے سوال کیا, بار الہ, چھٹے امام کی روایت, بار الہ اگر دوسروں کی نیکیاں ہیں تو میرے نامہ اعمال میں کیسے آئیں؟ جواب ملا, ایک مرتبہ یہ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیری غیبت کرنا شروع کر دی تھی, جس کے نتیجے میں ان کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دی گئی, اور آج اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کی برائیوں کی وجہ سے تو اس قابل ہو چکا ہے کہ جنت کے اندر جا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی بھی نیک کام کیا اور اس کے فوراً بعد غیبت کا ارتکاب کر بیٹھا, تو نیک کام کا تمام اجر و تمام ثواب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر جائے گا کہ جس نے غیبت کی. اور غیبت کرنے کے بعد روایت بھی موجود ہے کہ غیبت کے بعد ایک مرتبہ پوچھا گیا, چھٹے امام ہی سے سوال کیا گیا کہ اپنا رسول اللہ, دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا؟ امام نے تفصیل بتائی اور اس کے اندر ایک فقرہ یہ استعمال کیا کہ زنا جو ہے دنیا کے بڑے ترین گناہوں میں سے, اور اس کے بعد ایک فقرہ استعمال کیا, لیکن یاد رکھ, الغیبت اشد من الزنا, ایک مومن کی غیبت کرنا یہ ایک مومن کی حرم کے ساتھ زنا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بدترین گناہ. سوال کیا گیا, یا ابن رسول اللہ, کیف الغیبت اشد من الزنا, یہ آپ کے پاس ہماری عقل میں نہیں آتا. اس طرح امام کے حقیقے پر آج کل ہمارا اعتراض کہ اتنا عذاب ہماری عقل میں نہیں آتا. سوال ایک مرتبہ یہی کہ ابن رسول اللہ, یہ آپ کی بات ہماری عقلوں سے بالاتر ہے, غیبت یہ ایک معمولی سا گناہ ہے, یہ کیسے زنا سے بہتر, زنا سے سخت ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا, اس لیے سخت ہو سکتا ہے کہ زنا کو معاف کرنا یا نہ کرنا خدا کے ہاتھ میں. اگر تم نے اس سے دعا کی اور اس نے معاف کر دیا, تمہارا گناہ معاف, لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی وہ دل پہ راضی نہ ہو جائے. خدا بھی اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا, اس لیے غیبت کا گناہ زنا سے بڑھتا ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ آپ نے غیبت کے بعد معافی مانگ بھی لی, تب بھی جو غیبت کی تھی اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا. ایک مرتبہ اوہ اللہ عز و جل الی موسیٰ, خدا کی طرف سے موسیٰ کے اوپر وحی آتی کہ اے موسیٰ یاد رکھو, موسیٰ نے سوال کیا تھا بار الہ, جہنم میں جانے والا سب سے پہلا کون شخص ہوگا اور سب سے آخری کون شخص ہوگا, جنت میں جانے والا سب سے پہلا کون ہوگا اور سب سے آخری کون ہوگا. تفصیلی روایت ہے اس کا صرف وہ جس جو ہماری گفتگو سے مطابقت رکھتا ہے. یاد رکھیے, جنت میں جانے والا مومن حقیقی ہے, لیکن جواب آتا ہے کہ یا موسیٰ, من طائبا من مات طائبا من الغیبۃ فهو اول یدخل الجنہ ومن مات مصرا علی الغیبۃ فهو اول من یدخل النار. یاد رکھ کہ جو شخص غیبت کرے, گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کرے, توبہ کر لی, اس نے معافی مانگ لی, لیکن ہوا آخر من یدخل الجنہ, توبہ کرنے کے باوجود اس کو اتنی سزا یقیناً ملے گی کہ جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جب تمام جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, اس کا حق بہت پہلے جانے کا تھا, لیکن اس کو اس وقت تک میدان قیامت میں روکا جائے گا اور میدان قیامت کا جتنا عذاب ہے وہ سب کا سب اس کو برداشت کرنا پڑے گا جب تک کہ تمام جنت والے جنت میں نہ پہنچ جائیں, جہنم والے جہنم میں نہ پہنچ جائیں, اس کے بعد اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تمام نیک کام کر چکا ہے, تمام اچھے کام کیے, غیبت کا گناہ بھی معاف کرا کے آ رہا, کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں, اس کے باوجود اس کو جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا. اور جو مرا اس حالت میں کہ اپنی غیبت کے گناہ پر مصر تھا, اس کے ذہن میں توبہ کو کوئی خیال تک نہ آیا تھا, وہ شخص اہل جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا, مشرک سے پہلے داخل کیا جائے گا, دشمن رسول سے پہلے داخل کیا جائے گا, دشمن امام سے پہلے داخل کیا جائے گا, اگر یہ لوگ غیبت نہیں کرتے آ رہے تھے. مومن حقیقی لیکن غیبت کرتا ہے, چنانچہ تمام کے تمام گناہگاروں کے اوپر ترجیح دے کر جہنم میں سب سے پہلے اس کو داخل کیا جائے گا. وہ شخص کہ جب توبہ کر چکا ہے اس کے بعد بھی اس کو یہ عذاب مل رہا ہے کہ جنت کا مستحق, لیکن تمام 50,000 سال کا عذاب جو روز قیامت کی مقدار ہے اس کو برداشت کرنے کے بعد اس کو جنت مل رہی ہے. تو جب توبہ کرنے والے کی یہ حالت, جو بغیر توبہ کے مرض کا گناہ تو ہم سوچ تک نہیں سکتے, اور صرف غیبت کا کرنا ہی گناہ نہیں. محمود انصاری نقل کرتے ہیں, میں رات کو سو رہا تھا, رات کو سوتے ہوئے میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ میدان حشر میں پہنچ چکا ہوں, جب میدان حشر میں پہنچ چکا ہوں تو مجھے ایک کونے میں کھڑا کیا گیا, دو عذاب کے فرشتے آتے ہیں, عذاب کے فرشتے آئے اور ہم اس کو لے کر گئے ایک ایسے مقام کی طرف کہ جہاں پر ایک حبشی کی لاش پڑی, حبشی کی لاش پڑی تھی, سڑ چکی تھی اور اس کے اندر سے بدبو بلند ہو رہی تھی. ایک مرتبہ عذاب کے فرشتوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ. میں نے دیکھا ایسی لاش کو, دیکھا ایک مرتبہ میں گھبرا گیا, اے عذاب کے فرشتوں آخر میں نے قصور کیا کیا ہے کہ جو میں اس کو کھاؤں؟ تو کہا کہ یہ سنتے ہی میں نے گھبرا کے سوال کیا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں. جواب ملا, اور کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا کہ کل رات کو تم فلاں مجلس میں بیٹھے تھے, کہا کہ ہاں بیٹھا تھا, وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے, کہا کہ ہاں کر رہا تھا, تم بھی غیبت کو سن رہے تھے؟ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا کہ ہاں سن رہا تھا. جواب ملا, یاد رکھو, انا سامع الغیبت کا احد من المقتابین, جو غیبت کو سنے اور اس کے بعد اس کو نہ ختم کرائے نہ اس مقام سے اٹھ کر جائے, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود غیبت کی تھی, اور اس کو وہی گناہ ملے گا جو غیبت کرنے والے کا گناہ خدا نے مقرر کیا ہے. تو غیبت کا کرنا حرام, غیبت کا سننا حرام, اور اس مقام پر بیٹھنا بھی حرام کہ جہاں کسی مومن کی غیبت کی جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ مولا کائنات کا ارشاد کہ یاد رکھو, اگر خدا نے کسی کو گناہوں سے دوری کی توفیق عطا فرمائی, مومن حقیقی کے لیے امام کا پیغام, اگر خدا نے کسی کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے, تو اس کا فرض یہ ہے کہ اب خدا کا شکر ادا کرے. سوال کیا گیا, یا امیر المومنین, خدا کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب دیا گیا, جو گناہ نہیں کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ خدا کا شکر ادا کرے, اور گناہ نہ کرنے والے کا شکر یہ ہے کہ کبھی کسی گناہگار کی غیبت نہ کرے. اگر گناہگار کی غیبت کر لی تو سمجھ لو کہ اس نے کفران نعمت الہی کیا, اور اس لیے کبھی گناہگار کی غیبت نہ کرو کہ تم جس کی غیبت کر رہے ہو اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے, لیکن تم کو پتا نہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہو. تو اور کبھی اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں خیال نہ کرو کہ ارے وہ تو اتنا لوگوں کو ستاتا ہے, میں نے اگر تھوڑا سا نقصان پہنچایا تو کیا حرج. کبھی بڑے سے بڑے گناہ کی غیبت نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نے معاف کر دیا ہو. کبھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو نظر انداز نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے. امیر المومنین کی اس روایت کی تھوڑی تفصیل باقی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی, اور آئندہ ہفتے غیبت کی تاریخ, فقہ کی اصطلاح میں غیبت کسے کہتے ہیں, اور وہ مقامات کے جہاں غیبت کرنا جائز, اور وہ وجوہات کے جس کی بنا پر ایک شخص دوسرے کی غیبت کرتا. ہماری گفتگو کے 3 موضوع باقی رہ گئے جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک اختتام تک پہنچیں گے, اور اس کے بعد بھی اپنی گفتگو مکمل کریں. اب اگر کوئی سوال کرنا ہے کسی کو تو سوال کریں. ہاں جی, بس سوال یہ آیا ہے کہ اگر فرض کیے کوئی گھر والا نماز نہیں پڑھا سو گیا, اور آپ نے بعد میں اس سے کہا کہ تم سو گئے تھے تو میں نماز نہیں پڑھوں, تو غیبت کی تاریخ میں آ جائے گا, غیبت نہیں, کیونکہ منہ کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیبت نہیں کہلاتی. یہ آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں, کہنے کے دو اسٹائل, وجہ تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک کام کریں, یہ واجبات میں تھے امر بن معروف, یہ آپ کی چاہتے ہیں اپنی بڑائی ظاہر کریں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی میں نے نماز پڑھی, یہ بھی پہلے حرام بن جائے گا. صرف کہنے کے طریقے کی وجہ سے ایک ہی چیز حرام بھی ہے اور ایک ہی چیز واجب. بہرحال گھر والوں کو جو کچھ کہا جاتا ہے اگر نصیحت کے لیے کہا جائے تو وہ واجبات میں سے داخل اور امر بن معروف کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. خوش یہ شادی نے قصہ سنایا اور جس طریقے سے قرآن کے اندر اکثر مومن کے واقعہ رہے گا, مومن نے فلاں گناہ کیا اس کا تذکرہ آ گیا, فلاں گناہ کیا اس کا تذکرہ آ گیا, جب آئے گا جہاں غیبت معاف ہے وہ یہ کہ کسی کی اطلاع کے لیے اگر آپ کو تذکرہ کریں تو واقعہ بتائیں تو وہ غیبت نہیں ہے. اور پھر شیخ صاحب مومن سے آئیں گے یہ بھی اپنے گا کہ اطلاع بھی نہ کریں. نہیں, سمندر کے کنارہ جہاں شمروں سے کچھ پہلے شہر ختم ہو جاتا ہے, یہاں پر مکانات شہر کے ختم ہو جاتے ہیں. کراچی کا شہر اتنے آپ کہاں پھنس کے اگر آپ یہاں بندرگاہ سے جائیں گے تو یقیناً یہاں کے اوپر یہاں پر بندرگاہ ہے وہیں سے شہر ختم ہو جاتا ہے, معاملہ آسان ہے. لیکن کچھ ایسی بندرگاہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر شہر کافی دور ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کافی بڑا گیپ آتا ہے, اس کے بعد سے جو ہے بندرگاہ شروع ہوتا ہے. تو جہاں شہر ختم ہو گیا وہیں سے شہر ختم ہو گیا. ہاں وہ مطلب ہے کرائے گی وہیں سے دونوں جگہ پوری نماز پڑھے گا, حیدرآباد میں اس لیے کہ وہاں مختصر قیام کیے ہوئے ہیں اور کراچی میں اس لیے کہ اس کا وطن ہے کراچی. یہ چوتھی یا پانچویں سے رہے گی حد ترقی پر پہنچ گیا کہ جہاں انسان کا وطن جہاں ہمیشہ سے رہتا چلا آ رہا ہے, سب مجبوری کی وجہ سے باہر گیا ہوا ہے دو سال کے لیے, چار سال کے لیے, چھ سال کے لیے, آٹھ سال کے لیے, یا گیا ہوا ہے پچیس سال کے لیے, لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ میرا اپنی شہر کراچی ہی ہے, تو اس صورت کے اندر وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں تو نماز پوری پڑھے گی, لیکن جو اس کا اپنا وطن ہے وہاں بھی نماز پڑھے گا. البتہ اگر کراچی میں پچیس سال رہا اور اب وہ کراچی سے حیدرآباد گیا ملازمت کے لیے اور دل میں اس نے یہ خیال کر لیا کہ اب کراچی سے میرا کوئی تعلق نہیں, آؤں گا یہاں پر لیکن یہ میرا وطن نہیں, مجھ کو یہاں نہیں رہنا. تو اب اگر ایسا جب کراچی آئے تو کراچی میں وہ پوری نماز فصل نماز پڑھے گا, اور ایسا جب کہ کراچی میں رہا حیدرآباد گیا لیکن دل میں ارادہ ہے کہ میرا وطن کراچی نہیں ہے, میں نہیں آتا رہوں گا لیکن نوکری کی وجہ سے وہاں ہوں, تو وہ کراچی میں آ کر اپنی نماز پوری پڑھے گا. نہیں وطن کا تعلق نہیں ہے, آج کل کے جلد میں پھنسے ہیں زمانے میں تھا کہ چھ مہینے جہاں ٹھہرے وہ اس کا وطن بن جاتا ہے, لیکن آج کل اس کا تعلق نہیں ہے.